بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے, جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا, اور منارے نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے ارکان پارلیمنٹ کا واضح اعلان, ایران مخالف پابندیوں کے مکمل خاتمے تک ایٹمی معاہدے میں واشنگٹن کی واپسی قابل قبول نہیں. ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں مانواز چھاپہ ماروں کا سیکورٹی فورس کے مشترکہ گشتی دستے پر حملہ, درجنوں اہلکار ہلاک اور زخمی. پاکستانی عوام سے وزیر اعظم عمران خان کا براہ راست ٹیلی فونی رابطہ, داخلہ اور خارجہ پالیسیوں پر اظہار خیال. ہندوستان کے ساتھ تعلقات کشمیر میں دفعہ 370 کی بحالی سے مشروط. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. ایران کے پارلیمنٹ مجلس شورہ اسلامی کے ارکان نے ایک بیان جاری کر کے امریکی پابندیوں کی منسوخی کے لیے پارلیمنٹ کے اسٹریٹجک ایکشن قانون کے نفاذ اور سبھی پابندیوں کو ایک ساتھ ختم کیے جانے کے تعلق سے اسلامی جمہوریہ ایران کی شرط پر تاکید کی ہے. ایران کے پارلیمنٹ مجلس شورہ اسلامی کے ارکان نے اتوار کے روز ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حتمی پالیسی ایٹمی معاہدے کے فریقوں کو سبھی پابندیاں ختم کرانے کے لیے پابند بنانا اور پابندیاں ختم نہ ہونے کی صورت میں ان پابندیوں کو غیر مؤثر بنانا, نیز اقتصادی میدانوں میں پیش رفت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ عوام کی معاشی حالت کو اوپر لے جانا ہے. اس بیان میں کہا گیا کہ مجلس شورہ اسلامی کے قانون کی شقوں اور ایرانی حکام, خاص طور سے رہبر انقلاب اسلامی کی تاکیدات کی بنیاد پر ایران کے خلاف عائد ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کا ایک ساتھ ختم کیا جانا ضروری ہے, اور عملی میدان میں پابندیوں کے خاتمے کی تصدیق ہو جانے سے متعلق حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن میں رپورٹ پیش کر دیے جانے اور سر انجام پارلیمنٹ کی جانب سے دوبارہ بل کی منظوری کے بعد ہی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی ممکن ہو سکے گی. اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ایرانی قوم کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیاں جو امریکہ کے سابق اوباما اور ٹرمپ کے دور حکومت میں مسلط کی گئی ہیں, ایک ساتھ ختم ہونے کی ضرورت ہے, اور اس راہ میں معاہدے کے فریقوں یعنی گروپ 4+1 اور امریکہ کے ساتھ متوازن اقدامات کے لیے کسی بھی قسم کے مذاکرات عملی طور پر ایرانی قوم کے مفادات کے نقصان میں ہیں جو ناقابل قبول ہیں، یعنی پابندیوں کے خاتمے کے بغیر کسی بھی بہانے امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایران کے پارلیمانی اراکین نے اپنے بیان میں باہمی احترام کی بنیاد پر دنیا کے مختلف ملکوں میں جملہ چین کے ساتھ دو طرفہ احترام کی بنیاد پر اسٹریٹجک تعلقات کی توسیع کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ کسی بھی طرح کے ایسے معاہدے کو جس پر فریقوں کو عمل درآمد کا پابند بنایا گیا ہو آئین کے مطابق پارلیمنٹ سے منظوری لینا ضروری ہے۔ اس درمیان ایران کے پارلیمنٹ کے قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ جب تک ایران کے خلاف پابندیاں ایک ساتھ ختم نہیں ہو جاتی اور عملی طور پر پابندیوں کی منسوخی کا اقدام ثابت نہیں ہو جاتا، ایران ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کرنا شروع نہیں کرے گا اور امریکہ ایٹمی معاہدے کے فریق ملکوں کے مذاکرات میں شریک بھی نہیں ہو سکے گا۔ ایران کے پارلیمنٹ کے قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابوالفضل اموئی نے اتوار کے روز پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس کے موقع پر نامہ نگاروں سے گفتگو میں ایٹمی معاہدے سے متعلق مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے بارے میں پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی و قومی سلامتی کمیشن کی نشست سے متعلق کہا ہے کہ اس نشست میں سیاسی امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایٹمی معاہدے کے فریق ملکوں کے آن لائن اجلاس میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ آئندہ منگل کو ویانا میں ہونے والے اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست یا بالواسطہ طور پر کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے تہران بیجنگ تعاون کے جامع سمجھوتے کو واشنگٹن کے لیے سخت انتباہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی تعلقات تیزی سے امریکہ کے نقصان میں جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس میں ضابطے کی کارروائی شروع ہونے سے قبل اپنے خطاب میں ایران کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے اسٹریٹجی قانون کی منظوری نے ہماری ایٹمی صنعتوں کو بحال کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون نے ایک طرفہ کھیل کی جہت کو بھی تبدیل کر دیا اور وقت کے دھارے کو ایران کے حق میں بدل دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا کہنا تھا کہ اگر ماضی کی صورتحال میں وقت کے ساتھ ساتھ پابندیوں کے باقی اور ایٹمی صنعت میں تالے پڑے رہنے کا امکان بڑھتا جا رہا تھا تو موجودہ صورتحال میں وقت گزرنے کے ساتھ ہماری ایٹمی صنعت میں ترقی کا امکان بڑھتا جا رہا ہے اور فریق مقابل کو تاریخ کا تاوان بھی ادا کرنا پڑے گا محمد باقر قالیباف کہنا تھا کہ صورتحال بھی ملک کے لیے انتہائی منفعت بخش رہی ہے اور ہمیں بہت زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا پڑا جبکہ صورتحال نے سفارتی میدان میں ہمارا راستہ بھی کھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے کہ موجودہ صورتحال کو پابندیوں کے مکمل خاتمے اور ملک کے اقتصادی مفادات کی تکمیل کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کرے۔ ایران کے اسپیکر نے بات زور دے کر کہی کہ امریکہ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ تہران پابندیوں کو غیر مؤثر بنانے کی اسٹریٹجی پر عمل کر رہا ہے اور اس نے اپنی ایٹمی سرگرمیوں کو بحال کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی امریکہ اور یورپی ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایران کے خلاف عائد تمام پابندیاں عملی طور پر ختم کر دیں کیونکہ صرف کاغذوں کی حد تک پابندیوں کے خاتمے کو ایران کے عوام ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے ایران اور چین کے درمیان طے پانے والے تعاون کے 25 سالہ سمجھوتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ امریکہ کے لیے اہم ترین انتباہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ عالمی تعلقات تیزی کے ساتھ اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اور اب واشنگٹن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک پر اپنی مرضی زبردستی مسلط کرے۔ دوسری جانب اسپیکر کے معاون خصوصی برائے بین الاقوامی امور حسین امیر عبداللہیان نے بھی ایران چین تعاون کے 25 سالہ معاہدے کو امریکی پابندیوں کے مقابلے میں ملک کے اقتصادی مفادات کی تکمیل کی ضمانت قرار دیا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے ایک انٹرویو میں ایران چین معاہدے کو دونوں ملکوں کے درمیان طویل المدت تعلقات کا روڈ میپ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدہ قومی مفادات کی زیادہ سے زیادہ تکمیل کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں سیکورٹی فورس اور ماونواز نکسلائٹ چھاپہ ماروں کے درمیان خونریز تصادم میں مرنے والے ہندوستانی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں کی تعداد 24 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع بیجاپور میں سیکورٹی فورس اور ماونواز نکسلائٹ چھاپہ ماروں کے درمیان خونریز تصادم میں جہاں 24 سیکورٹی اہلکار مارے گئے ہیں متعدد لاپتہ اور 31 دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک 24 سیکورٹی اہلکاروں کے ہلاک اور 31 کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے اور سبھی زخمیوں کو علاج کے لیے ریاستی صدر مقام رائے پور منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمی جوانوں میں کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس تصادم میں نکسلائٹ چھاپہ مار بھی ہلاک ہوئے لیکن ان کی لاشیں چھاپہ ماروں کے ہی قبضے میں ہیں۔ یہ تصادم اس وقت شروع ہوا جب جنگل میں پہاڑیوں سے گھرے ہوئے علاقے میں سینکڑوں مسلح ماونواز نکسلائٹ چھاپہ ماروں نے سیکورٹی فورس کی ایک مشترکہ گشتی ٹیم پر حملہ کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مسلح چھاپہ مار پہاڑی سے سیکورٹی فورس پر حملہ کر رہے تھے۔ خنڈیز سڑک میں مقام پر سیکورٹی فورس کے اہلکاروں کی مزید نفری روانہ کر دی گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے دوران وزیراعظم مودی نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے دوران 93,000 سے زائد کورونا کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور کورونا کی شدت کے پیش نظر وزیراعظم مودی نے اتوار کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کیا۔ اجلاس میں کورونا کے بڑھتے معاملات اور ٹیکہ لگانے کی مہم کا جائزہ لیا گیا، جس میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ کورونا کی شدت کے دوران عوام کو احتیاطی تدابیر کے لیے کس طرح سے تیار کیا جائے۔ اس اجلاس کے بعد دہلی سے ممبئی تک ہلچل نظر آ رہی ہے، جبکہ ریاست مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 93,200 سے زائد افراد اس وبا میں مبتلا ہوئے، جبکہ 513 مریض کورونا سے دم توڑ گئے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو نئی دہلی کی جانب سے کشمیر میں 5 اگست 2019 کے اقدامات کی واپسی سے مشروط کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ٹیلی فون کے ذریعے عوام کے سوالوں کا براہ راست جواب دیتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی کابینہ نے اب تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقف پر حرف آتا ہو۔ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں 5 اگست 2019 سے پہلے والی صورتحال بحال ہونے تک ہندوستان کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ واضح ہے کہ نئی دہلی نے 5 اگست 2019 کو ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم اور دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست مرکز کے انتظام والی ریاست قرار دے دیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرپشن کے خلاف جنگ وہ اکیلے نہیں لڑ سکتے، بلکہ پوری قوم کو مل کر کرپشن کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ بقول ان کے جب کرپٹ لوگ جیل سے نکل رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان پر پھول نچھاور کرتے ہیں اور انہیں پروگراموں میں ایک ہیرو کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ عمران خان نے اپوزیشن اتحاد پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو لوٹنے والا چھوٹا سا طبقہ خود کو بچانے کے لیے اکٹھا ہو گیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کورونا وائرس کی موجودہ لہر کو خطرناک قرار دیتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ زیادہ احتیاط سے کام لیں اور ایس او پیز پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کریں، بصورت دیگر ہمیں لاک ڈاؤن پر مجبور ہونا پڑے گا۔ ایران کے دینی تعلیمی مراکز حوزہ علمیہ کے سربراہ نے بزرگ پاکستانی عالم دین علامہ نوروز علی نجفی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پورے ایران کے حوزہ علمیہ کے سربراہ آیت اللہ علی رضا عرافی کی جانب سے جاری ہونے والے تازہ تر پیغام میں کہا گیا کہ پاکستان کے دینی مدارس کے گناہ قدر استاد حجت الاسلام شیخ نوروز علی نجفی کے انتقال سے پیدا ہونے والا علمی خلا تا دیر پر نہیں ہو سکے گا۔ تازہ تر پیغام میں کہا گیا کہ حجت الاسلام شیخ نوروز علی نجفی نے اپنی پوری زندگی علوم اسلامی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے فروغ اور تدریس کے لیے وقف کر دی تھی۔ یمن کے اعلی انقلابی کمیٹی کے چیئرمین نے اپنے ملک کے بارے میں امریکہ کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی ہے۔ یمن کے اعلی انقلابی کمیٹی کے چیئرمین محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ امریکی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے انصار اللہ کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکال دیا ہے، اگر ایسا ہے تو کیوں یمنی عوام کا محاصرہ جاری ہے اور اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکام صرف باتیں بناتے ہیں کہ وہ یمن میں انسانی بحران ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ جنگ یمن کے خاتمے کے لیے امریکیوں کی جانب سے عملی طور پر کوئی بھی مؤثر اور ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ انصار اللہ کے رہنما محمد علی الحوثی کا بیان ایسی حالت میں سامنے آیا کہ اس سے قبل امریکی وزارت خزانہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یمن میں انسانی بحران کا خاتمہ کرنے کی غرض سے تحریک انصار اللہ کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ دوسری جانب یمن کے پیٹرولیم کے وزیر نے کہا کہ یمن پر امریکی سعودی اتحاد کی 6 سالہ جارحیت کے دوران یمنی تیل کی کئی ٹریلین یمنی ریال کی آمدنی کو لوٹا گیا ہے۔ یمن کے وزیر پیٹرولیم احمد دارس نے المسیرہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صبح مغرب میں یمن کے تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر جو لوٹا گیا ہے اس کی کل رقم 2.7 ٹریلین یمنی ریال ہوتی ہے، اور تیل و گیس کی برآمدات کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کی گئیں ان کی مالیت بھی تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے۔ یمن کے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ جارح قوتوں نے یمنی عوام کا گلا گھونٹنے اور ان کی استقامت کو کچلنے کے لیے یمن کے عام ذریعہ آمدنی پر اپنا ناجائز قبضہ جما لیا ہے، اور یہ ایسی حالت میں کہ تیل اور گیس متعلق یمن کی آمدنی تمام یمنی عوام کا حق ہے اور وہ اس مسلسل اور منظم لوٹ مار کے مقابلے میں ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اس وقت اسٹوڈیو میں پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ایران کی پارلیمنٹ نے امریکی پابندیوں کے خاتمے تک ایٹمی معاہدے کی تمام شکوں پر عملی درآمد کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے، تازہ ترین صورتحال پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
خوب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت ایران کے ایٹمی پروگرام کے تناظر میں جو عالمی جوہری معاہدہ ہوا تھا، اس کے عنوان سے خبریں عالمی سطح پہ بھی اور خطے کی سطح پہ بھی اور ایران کے حالات کے عنوان سے بھی بڑی ایک اہم خبر ہے اور شاہ سرخیوں میں ہے یہ خبر، کیونکہ ابھی چند دنوں کے بعد جو ہے وہ ویانا میں ایٹمی معاہدے کے جوائنٹ کمیشن کا اجلاس متوقع ہے، تو اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ امریکہ کیسے اس معاہدے میں واپس آ سکتا ہے، ایران کا کیا مطالبہ ہے اور معاہدے کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو اس تناظر میں آج ایرانی پارلیمنٹ نے یہ دوبارہ ایک بڑا دبنگ قسم کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں اس نے واضح طور پہ اپنا موقف بیان کیا ہے کہ جب تک تمام سینکشن، تمام پابندیاں بیک وقت ختم نہیں ہوں گی، اس وقت تک ایران اس معاہدے میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی، یا جسے آپ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں شمولیت یا اجلاس یا امریکہ کی واپسی پہ کوئی مثبت رائے نہیں دے گا۔ چونکہ ابھی گزشتہ جو چند دن پہلے بھی ایک اجلاس ہوا، تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ امریکہ جو ہے وہ راضی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ سٹیپ وائز، یعنی قسطوں میں، دوسرے لفظوں میں وہ اپنے معاہدے پہ عمل کرے گا یا شکوں پہ عمل کرے گا، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ مرحلہ وار جو ہے وہ پورے پروگرام میں داخل ہو جائے گا۔ تو ایران نے اس پہ بڑا واضح موقف لیا ہے، اور یہ موقف میں سمجھتا ہوں کہ رہبر انقلاب اسلامی کی اس تقریر سے شروع ہوا تھا کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اب ہم زبانی کلامی باتوں پہ یقین نہیں کریں گے، اب امریکہ کے وعدوں پہ ہم یقین نہیں کریں گے، بلکہ امریکہ جب تک اس کو عملی نہیں کرے گا اور ہم اس عملی ہونے کی تصدیق نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم جو ہے وہ اس معاہدے میں واپس نہیں آئیں گے۔ معاہدے سے واپس آنے سے مراد یہ ہے کہ ایران کا جو پارلیمنٹ ہے، اس نے کچھ عرصہ پہلے اسٹریٹجک ایکشن قانون کے نام سے ایک بل پاس کیا تھا، اس بل کی روشنی میں یہ تھا کہ چونکہ اس معاہدے کے عنوان سے امریکہ اور یورپ اپنے وعدوں پہ عمل نہیں کر رہے، لہذا ایران بھی بعض شکوں پہ عمل درآمد کو روک دے گا۔ البتہ یہ جو پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا، ایرانی پارلیمنٹ کا، وہ بھی ایٹمی معاہدے کے، یعنی اس شکوں کے عین مطابق ہے، یعنی ایٹمی معاہدے کی دو شکیں ہیں 26 اور 36، ان شکوں میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر شکوں میں، یعنی اس معاہدے میں شریک اگر کوئی فریق اپنے وعدے پہ عمل نہیں کر رہا، تو دوسرے فریق کو حق حاصل ہے کہ وہ شک نمبر 26 اور 36 کے تحت وہ جو اقدامات انجام دے رہا ہے اس سے وہ واپسی اختیار کر لے۔ تو ایران کی پارلیمنٹ نے بھی ایک سال تک صبر کیا کہ شاید امریکہ واپس آ جائے، یورپی یونین جو ہے اس کا ازالہ کر لے، یورپی یونین اس معاہدے کو آگے بڑھائے، لیکن جب نہیں ہوا تو ایران کی پارلیمنٹ نے اسٹریٹجک ایکشن لا کے تحت یہ کہا کہ ہم اب یورینیم کی افسودگی، یورینیم کی مقدار اور ایٹمی پلانٹ کے عنوان سے، اس کے معائنے کے عنوان سے، ان سٹیپ سے پیچھے آئیں گے، اور اب ہم اس معاہدے کے مطابق جو ہماری ذمہ داری بنتی تھی، ہم اس ذمہ داری کو اب ادا نہیں کریں گے، چونکہ معاہدے کے جو دوسرے شریک ہیں، جو دوسرے فریق ہیں، وہ عمل نہیں کر رہے۔ تو اس کے بعد رہبر انقلاب اسلامی نے بھی 2-3 تقاریر میں یہی بات کی کہ ہم ان سٹیپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ امریکہ اس معاہدے میں شامل ہونے سے پہلے اپنی تمام تر جو اس نے پابندیاں لگائی ہیں، ایک اوباما کے دور کی پابندیاں ہیں، ایک خود ٹرمپ کی جو میکسیمم پریشر کے عنوان سے جو انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں، اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ تو آج کا جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے وہ اسی تناظر میں، اور اس میں بڑے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ سبھی پابندیوں کو فوری طور پر ایک ساتھ ختم ہونا چاہیے، اور پابندیوں کا خاتمہ بھی کاغذی نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی ہونا چاہیے اور اس کی تصدیق بھی پارلیمنٹ کرے گی. اور تیسری اس میں بات یہ ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر جو ہیں وہ مذاکرات بے سود رہیں گے. تو اس تناظر میں یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے اور اسی فیصلے کی روشنی میں جو چونکہ ایٹمی معاہدے کے جوائنٹ کمیشن کا اجلاس جو ہے غالباً کل یا پرسوں ہو رہا ہے تو اس میں ایرانی پارلیمنٹ نے اس لیے بھی قانون پاس کر لیا تاکہ اس اجلاس کے اندر یہ پیغام جائے کہ ایران کے تمام ادارے رہبر پریزیڈنٹ سپیکر پارلیمنٹ اور مذاکرات کار سب اس پہ متفق ہیں کہ جب تک امریکہ تمام پابندیاں ختم نہیں کرتا اور سلامتی کونسل کی 22-31 قرارداد پہ عمل درآمد نہیں ہوتا اس وقت تک ایران اس معاہدے میں کسی کی شرکت کسی کی آنے جانے یا اس کے بارے میں کوئی موقف نہیں دے گا.
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. امریکی وزارت جنگ کے ترجمان جان کیروی نے 3 اپریل کو ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کی مکمل حمایت جاری رکھے گا. پینٹاگون کے ترجمان نے امریکہ سعودی تعلقات کے جاری رکھنے کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کے دفاع اور تحفظ کے حوالے سے اپنے وعدے پورے کریں گے کیونکہ سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں اور اس بارے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. جان کیروی کا اشارہ یمنی مجاہدین کی طرف سے سعودی عرب پر کیے جانے والے حالیہ جوابی حملے ہیں. پینٹاگون کے اس بیان سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ یمن اور سعودی عرب کے حوالے سے امریکہ کا کیا موقف ہے. جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں آنے اور جمال خاشقجی کے حوالے سے امریکی موقف کے بعد بعض حلقوں کی طرف سے یہ بات سامنے لائی گئی تھی کہ جو بائیڈن حکومت کے سعودی عرب سے تعلقات ٹرمپ کی طرح نہیں رہیں گے. امریکی وزارت جنگ کے ترجمان کے بیان سے بخوبی واضح ہو رہا ہے کہ امریکہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ مشرق وسطی کے حوالے سے اپنی بنیادی پالیسی کو تبدیل کرنے کا خواہاں نہیں ہے. امریکی موقف کا منافقانہ پن اس وقت مزید واضح ہو گیا تھا جب جو بائیڈن نے جمال خاشقجی خط میں سعودی ولی عہد بن سلمان کے ملوث ہونے کے باوجود مطلوبہ رویہ نہیں اپنایا تھا اور انسانی حقوق کے تمام معیارات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بن سلمان کو جمال خاشقجی کا قاتل نہیں سمجھتے کیونکہ سعودی عرب ان کا قریبی اتحادی ہے. اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو بائیڈن نے شروع میں جمال خاشقجی کے حوالے سے بڑا سخت موقف اپنایا تھا لیکن اب امریکہ کے سیاسی اقتصادی فوجی اور اسٹریٹجک مفادات اس موقف میں واضح تبدیلی کا باعث بنے ہیں. واشنگٹن نے عارضی طور پر یمن کے خلاف جنگ کے تناظر میں سعودی عرب کو ہتھیار دینے سے انکار بھی کیا تھا لیکن ان ہتھیاروں میں صرف جارحانہ اقدامات میں استعمال ہونے والے ہتھیار شامل تھے. لیکن اب سعودی عرب کو یمنی حملوں سے بچانے کے بہانے سعودی عرب کو دوبارہ پہلے سے زیادہ مسلح کرنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے جس کا کام سعودی عرب کے انفراسٹرکچر کو یمنی حملوں سے محفوظ رکھنے کی منصوبہ بندی ہے. اس خصوصی ٹیم کو جدید ہتھیاروں من جملہ جدید پیٹریاٹ میزائل سے مسلح کیا جائے گا. امریکی وزارت جنگ کے ان اقدامات نے جو بائیڈن حکومت کی منافقانہ پالیسیوں اور دوہرے معیاروں کو نمایاں کر دیا ہے اور امریکی حکومت کے ان اقدامات سے یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ واشنگٹن کو اپنے سیاسی اقتصادی اور اسٹریٹجک مفاد ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. انسانی حقوق کے بلند بانگ دعووں کے باوجود بائیڈن حکومت ہتھیاروں کی فروخت سے حاصل ہونے والی خطیر رقم کو انسانی حقوق پر ترجیح نہیں دے سکتا لہذا امریکہ اپنے سامراجی مفادات کے حصول کے لیے سعودی عرب سے اپنے تعلقات کو پہلے کی طرح جاری و ساری رکھے گا. اور سامعین اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
दुखियों पे करम अपना या सल्ले अला करना, खैरात हमें अपने जलवों की अता करना, दुखियों पे करम अपना या सल्ले अला करना, खैरात हमें अपने जलवों की अता करना। कब तक मेरे आका यूं ये जीस्त बसर होगी, बतलाओ शबे गम की किस आन सहर होगी, अब रहम करम अपना महबूब खुदा करना, दुखियों पे करम अपना या सल्ले अला करना, खैरात हमें अपने जलवों की अता करना। हम तो हैं रहीने गम और हिजर के मारे हैं, जो कुछ भी है लेकिन हम दीवाने तुम्हारे हैं, मकबूल दीवानों की सरकार पे करम अपना या सल्ले अला करना, खैरात हमें अपने जलवों की अता करना। हर चंद के चौखट से ये दूर दीवाना है, लेकिन या नबी हर पल नजरों में मदीना है, बीमार मदीना हूँ सरकार दवा करना, दुखियों पे करम अपना या सल्ले अला करना, खैरात हमें अपने जलवों की अता करना।
मुद्दत ये तेहरान है इस्लामी जमहूरी ईरान की आवाज़। और सामीन अब समाप्त फरमाइए हमारा अगला प्रोग्राम यादों के झरोखे।
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 فروردین، 21 شعبان اور 4 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 21 شعبان 506 ہجری قمری کو مشہور محدث اور مورخ عبد الکریم بن محمد سمعانی قدیم خراسان میں واقع شہر مرو میں پیدا ہوئے۔ وہ تاج الاسلام کے نام سے مشہور تھے اور حصول علم کی خاطر برسوں سفر میں رہے۔ انہوں نے ایران، شام، حجاز اور وسطی ایشیا کے سفر کے دوران وہاں کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ ان کی اہم کتابوں میں خاص طور سے الانساب کا نام لیا جا سکتا ہے۔ موجم المشائخ، تزئیل تاریخ بغداد اور تاریخ مرو ان کی دیگر اہم کتابیں ہیں۔ چار اپریل سن 1617 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ کے معروف ریاضی داں جان نیپر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1550 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ جان نیپر نئے مذہب پروٹیسٹنٹ کی طرف مائل ہوئے اور پاپ کی حاکمیت کے خلاف ایک متنازع کتاب بھی لکھی۔ انہوں نے ریاضی میں ایک نئی روش لاگریتھم ایجاد کی تھی۔ جان نیپر نے 20 سال تک اس روش پر کام کیا۔ ان کی اس روش کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا اور یہ روش ریاضی کے مسائل حل کرنے میں مؤثر واقع ثابت ہوئی۔ چار اپریل سن 1908 عیسوی کو امریکہ کے مشہور سیاہ‌فام مصنف رچرڈ رائٹ میسیسپی میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن ہی میں ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے اور ان کی زندگی بڑی مشکلات میں گزری۔ انہوں نے 30 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا۔ ان کی اہم کتابوں میں سیاہ لڑکا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ رچرڈ رائٹ نے اپنی کہانیوں میں امریکہ کے سیاہ‌فام باشندوں کے پست معیار زندگی پر کئی پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے۔ چار اپریل سن 1960 عیسوی کو افریقی ملک سینیگال نے آزادی حاصل کی۔ 15ویں صدی عیسوی سے اس ملک پر پرتگالی سامراج کا تسلط تھا۔ 17ویں صدی سے فرانسیسیوں نے بھی اس کے ذخائر کی لوٹ مار شروع کر دی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس کے کمزور ہونے کی وجہ سے فرانس کی دیگر نو آبادیات کی طرح سینیگال کی آزادی اور خود مختاری کا راستہ ہموار ہوا۔ آخر کار 1960 میں سینیگال کو مکمل آزادی حاصل ہو گئی۔ سینیگال کی 94% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ چار اپریل سن 1968 عیسوی کو امریکی سیاہ‌فام اصلاح پسند مارٹن لوتھر کنگ کو ایک سفید فام نے قتل کر دیا۔ 1963 عیسوی میں لوتھر کنگ کی قیادت میں انقلابی تحریک کا آغاز ہوا اور امریکی سیاہ‌فاموں نے نسلی امتیاز ختم کرنے اور اپنے شہری حقوق حاصل کرنے کے لیے عظیم مظاہرہ کیا۔ مارٹن لوتھر کو پرامن جد و جہد کی بنا پر عالمی شہرت حاصل تھی اور ان کو 1964 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ چار اپریل سن 1979 عیسوی کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی قائم کی تھی۔ 1971 عیسوی میں سقوط ڈھاکہ کے بعد وہ پاکستان کے صدر بنے اور 1973 کا آئین منظور ہونے کے بعد انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ 1977 میں فوجی سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ان پر قتل اور ملک سے غداری کا الزام لگاتے ہوئے 4 اپریل 1979 کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ پندرہ فروردین سن 1377 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور مترجم اور مصنف احمد آرام کا انتقال ہوا۔ وہ یکم فروردین سن 1283 ہجری شمسی کو تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی اور ساتھ ہی تدریس کا آغاز کیا۔ فلسفہ، تاریخ، علوم قرآنی اور ریاضی میں بھی احمد آرام کا گہرا مطالعہ تھا۔ انہیں فرانسیسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنی 94 سالہ زندگی میں 140 کتابوں اور 60 علمی مقالوں کی تالیف اور ترجمے کا کام انجام دیا۔ ان کی نگارشات میں کیمیائے سعادت اور تاریخ اسلامیہ کیمبرج کا ترجمہ اور آرام نامہ، جو ان کی خود نوشت سوانح حیات ہے، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
معزز سامعین کی خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام پہنچے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی اور اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں اور اس وقت اپنا محبوب پروگرام سن رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمارے بھی ہمیشہ کی طرح آج بھی یہی دعا ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں، اور صحت و سلامتی کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی کے خوشگوار لمحات گزار رہے ہوں۔ ہمیشہ صحت و سلامتی انسان کے لیے فائدہ مند رہی ہے، اور جب تک انسان صحت و سلامتی کے ساتھ رہتا ہے اس کو تمام خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی مریض ہو جائے تو پھر جو گھر میں حالات ہوتے ہیں، جو ماحول بنتا ہے، اس سے ہر ایک پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، اور جتنا ہو سکے خود کو اس بیماری سے جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے خود کو محفوظ رکھیں۔ یقیناً صحت و سلامتی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اگر صحت و سلامتی ہوگی تو یقیناً ہم اپنی زندگی کی تمام خوشیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ باجی اب ہمیں اپنے سامعین کے خطوط کو پروگرام میں شامل کرنا چاہیے، ان کے پیغامات کو بھی۔ تو دیکھیے کہ ہمیں کس سامعین نے یہ پیغام بھیجا ہے۔
جی شکریہ طہٰ شمیم، اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں، اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے کراچی پاکستان سے حسن زیدی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، کافی عرصے بعد آپ سے خط کے ذریعے مخاطب ہوں، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ میں ریڈیو تہران کی نشریات سے دور ہوں، بلکہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور فروری میں ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیے گئے جو نہایت ہی بہترین رہے، اور ہمیں ایران کے اسلامی انقلاب کے حوالے سے معلومات حاصل ہوئیں۔ ریڈیو تہران کی نشریات اپنے دادا اور ابو کے ریڈیو پر سننے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب آواز میں نشیب و فراز پیدا ہوتا ہے تو فوری انٹرنیٹ کے ذریعے پروگرام سنتا ہوں۔ ریڈیو تہران کی خبریں اور دیگر سماجی، تاریخی اور اسلامی معلومات کے پروگرام سامعین کو معلومات کا خزانہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اگر ہم عالمی اور علاقائی خبروں کی صحیح آگاہی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی ریڈیو یا ٹی وی چینل سے رابطہ جوڑنا ہوگا جو عالمی اور علاقائی حالات کے حوالے سے حقیقت پر مبنی خبریں نشر کرے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کا ریڈیو اور ٹی وی اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے۔ میری نیک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔
جناب حسن زیدی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کراچی پاکستان سے ہمیں خط لکھا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے پرانے سامعین میں سے ہیں اور ہمیں خط بھی لکھتے رہتے ہیں، اور انہوں نے خود البتہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کافی عرصے کے بعد آپ سے خط کے ذریعے مخاطب ہو رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بعض مشکلات اور مسائل انسان کے درمیان کے لیے پیش آتی ہیں کہ وہ بہرحال رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں امید ہے کہ حسن زیدی صاحب اس وقت جو ہے وہ وقت نکال کر اب جیسے بھی ہوگا ہمیں آئندہ بھی خط دکھتے رہیں گے، اور اپنے اس رابطے کو جو انہوں نے برقرار دوبارہ کیا ہے یہ انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جو ہمارے سامنے ہمیں لکھتے ہیں کہ ہم آپ کے پروگرام کو باقاعدہ سن رہے ہیں، تو یقیناً ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ ہم جو پروگرام نشر کر رہے ہیں ہمارے سامعین ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیں اور پروگراموں کے حوالے سے اپنی مفید آرا سے بھی ہمیں نوازتے رہیں۔ اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام جو پیش کیے گئے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت ہی بہترین رہے، اور اسلامی انقلاب کے حوالے سے ان کو جو کہہ رہے ہیں کہ تاریخی معلومات جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوئیں۔ بہرحال جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں تاکہ آپ سامعین ان سے استفادہ کرتے رہیں۔ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات لکھی کہ ریڈیو تہران کی نشریات اپنے دادا اور ابو کے ریڈیو پر سنتے ہیں۔ بہرحال یہ اچھی چیز ہے کہ اس زمانے بہرحال ریڈیو ویڈیو کون اتنا سنتا ہے، مگر آپ اپنے دادا اور ابو کے ریڈیو پر اگر ہماری خبریں سن رہے ہیں اور پروگرام سن رہے ہیں تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ انشاءاللہ آپ آئندہ بھی جو ہے ہمارے پروگرام سنتے رہیں، اور جہاں تک آواز کی بات ہے تو بہرحال سلسلے میں ہماری کوششیں جاری ہیں، انشاءاللہ آپ اس سے بہتر آواز میں بھی آئندہ پروگرام سن سکیں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ اگر ہم عالمی علاقائی خبروں کی صحیح آگاہی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی ریڈیو ٹی وی چینل سے رابطہ جوڑنا ہوگا، تو یقیناً اسلامی جمہوریہ ایران کا جو ریڈیو یا ٹی وی ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جس سے ہر کوئی رابطہ قائم کر سکتا ہے، چاہے ایک بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر کے جو پروگرام چاہیں ریڈیو اور ہمارے اسلامی جمہوریہ ایران کے جو پروگرام ٹی وی پر نشر ہوتے ہیں انہیں بیٹھ کر اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سارے پروگرام ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو انسان کے مزاج پر ناگوار گزرے۔ بہرحال ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خط لکھا، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے اور ہمارے پروگرام کو جو ہے اپنے خط کے ذریعے رونق بخشتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی،
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست یو پی کے شہر جونپور کے بڑا گاؤں علاقے سے شاہین رضا صاحب نے۔
جی،
وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران ہم سب کی پہچان اور ہماری شان ہے، عرصہ دراز سے ہم لوگ ریڈیو تہران کے پروگرام سن رہے ہیں، سبھی پروگرام معلوماتی ہیں اور سن کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اشرہ فج کی مناسبت سے نشر ہونے والے پروگرام بہت پسند آئے، صبح کی نشریات میں پیش کیا جانے والا پروگرام صبح امید ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے، پروگرام بزم دوستہ کی تو بات ہی کیا ہے، ریڈیو تہران اس پروگرام میں محبتیں بکھیرتا ہے، موجودہ صورتحال میں جب ہر طرف سے مسلمانوں پر یلغار ہے اور مسلمانوں کو گوشہ نشین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ عالمی سامراجی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جائیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک خود دشمنوں کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں، اور اس کی تازہ مثال صہیونی حکومت کے ساتھ بعض عرب ملکوں کے تعلقات استوار کرنا ہے، خدا ایسے حکمرانوں کی ہدایت کرے، آمین۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو ہمارا سلام۔
جی ہاں، یہ خط ہمیں یو پی کے شہر جونپور کے بڑا گاؤں سے ارسال کیا ہے شاہین رضا صاحب نے، ہم ان کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی دور سے ہمیں خط لکھا، اور بہرحال ہم ان کے استطاعت سے شکر گزار ہیں کہ یہ شاید ہمارے نئے سامع ہیں۔ بہرحال اگر نئے سامع ہیں تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ سارے پروگرام آپ کے اچھے ہیں اور پروگرام سن کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے، عشر فجر کے پروگراموں کا انہوں نے ذکر کیا اور لکھا ہے کہ سارے پروگرام بہت پسند آئے۔ بہرحال جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم پروگرام کو بہتر سے بہتر پیش کریں تاکہ آپ سامعین کو پسند آئیں۔ انہوں نے یہاں پر ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ موجودہ صورتحال میں جب ہر طرف سے مسلمانوں پر یلغار ہے اور مسلمانوں کو گوشہ نشین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ عالمی سامراجی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت عالم اسلام بڑے مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے، لیکن ایسے میں کہ جب مسلمانوں کو اتنے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، بعض عرب ممالک کچھ ایسی حرکتیں انجام دے رہے ہیں، کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جو واقعاً افسوسناک ہیں۔ وہ اس لیے افسوسناک ہیں کہ اسرائیل کی جو ایک غاصب حکومت ہے اس کو وہ ماننے پر تیار ہیں، اگرچہ ان کے تعلقات خفیہ طور پر کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اب یہ تعلقات کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور بعض عرب حکومتیں اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل سے ہاتھ ملانے کو تیار ہو گئے ہیں، اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایسے عالم میں کہ جب مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہیں، انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ عرب ممالک ان کی مدد کو دوڑیں، ان کی مدد کریں، ان کا خیال کریں، تو ایسے میں وہ خود اب اسرائیل سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اس سے جو مسلمانوں کا دشمن ہے، اس سے کہ جسے دنیا کے کسی بھی قانون کی فکر نہیں ہے، جو دنیا کے ہر قانون کو پامال کرتا ہے، آج اس حکومت کے ساتھ وہ ہاتھ ملا رہے ہیں کہ جو ظالم حکومت ہے، غاصب حکومت ہے،
یا عرب حکمران جن کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ علاقے میں یہ ایسے اقدامات کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یقیناً اگرچہ وہ اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے بلکہ یہ کھلی دشمنی ہے. اور جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ ہمیں ایسی طاقتوں کے سامنے ڈر جانا چاہیے، تو یقیناً ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے عرب اسپرنگ شروع ہوئی تھی اور بعض مسلم ملکوں سے جو ہے وہ بعض مسلم عامروں کا خاتمہ کیا گیا تھا، اب پھر ضرورت ہے کہ ایک بار پھر عرب اسپرنگ شروع ہو یا مسلم اسپرنگ شروع ہو، تاکہ سب متحد ہو کر ایک بار پھر ایسی حکومتوں کا خاتمہ کریں کہ جو مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہیں، جو مسلمانوں کا خاتمہ چاہتی ہیں. یہ بظاہر مسلم حکومتیں ہیں مگر یہ چاہتی ہیں کہ امریکہ کا علاقے میں اثر و رسوخ ہو، اسرائیل کا اثر و رسوخ ہو جائے. تو ایسی صورتحال میں یقیناً مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے اور ایسی حکومتوں کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے کہ جو مسلمانوں کا وجود علاقے میں برداشت نہیں کر رہی ہیں، دنیا میں برداشت نہیں کر رہی ہیں، جو امریکہ کو پسند کر رہی ہیں، جو اسرائیل کو پسند کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اسرائیل ان کے ساتھ رہے، وہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہیں اور اسرائیل کی مدد چاہتی ہیں. یقیناً یہ بات افسوسناک ہے کہ ہم خدا پر تو بھروسہ کرتے ہیں مگر صرف زبانی حد تک. ہمارا اعتقاد اسرائیل پر ہے، امریکہ پر ہے. یہ ایسی حکومتیں ہیں کہ جو خدا پر عقیدہ نہیں رکھتی ہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ کو اپنا خدا سمجھتی ہیں. تو ایسے میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ متحد ہوں اور ایسی حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں کہ جو اسلام دشمن ہیں، جو مسلمانوں کا استحصال کر رہی ہیں، جو ان کے حقوق پامال کر رہی ہیں. آج آپ دیکھیں سعودی عرب میں کیا نہیں ہو رہا ہے، کس طرح سے مسلمانوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا یہ سمجھ ہی نہیں رہی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، سعودی عرب کے خلاف کیا اقدامات ہونے چاہیے. ایران اگر کسی کے خلاف کچھ بولتا ہے تو دنیا کی آواز نکلتی ہے، امریکہ ادھر سے بولتا ہے، ادھر سے دیگر بعض ممالک یہ بولتے ہیں کہ ایران جو ہے علاقے میں بدامنی پھیلا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایران علاقے میں بدامنی نہیں پھیلا رہا ہے، ایران تو یہ چاہتا ہے کہ پورے علاقے میں امن قائم ہو. اور اسی لیے اس نے بعض عرب ملکوں میں کہ جب وہ عرب ممالک یہ چاہ رہے تھے کہ ان ملکوں میں مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں، تو ایران نے صرف اس لیے کہ ان ملکوں میں امن قائم ہو اپنے فوجی مشیر بھیجے، وہ بھی ان ملکوں کی اجازت سے، خود سے نہیں گئے ہیں، ان ملکوں کی اجازت سے انہوں نے اپنے فوجی مشیر بھیجے تاکہ علاقے میں امن قائم ہو اور ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہو کہ جنہیں ان مسلم ملکوں نے وجود دیا اور اس کے بعد یہ چاہا کہ ان دہشت گردوں کے ذریعے سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان ایسی عرب حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں کہ جو مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اقدامات انجام دے رہی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یقیناً جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ عرب حکومتیں ایسی اقدامات انجام دیتی رہیں گی اور اسرائیل اور امریکہ کے مفادات میں کام کرتی رہیں گی. اور انہوں نے جیسا کہ لکھا کہ خدا ایسے حکمرانوں کی ہدایت کرے، تو یقیناً ہماری بھی یہ دعا ہے کہ خداوند عالم ایسے حکمرانوں کی ہدایت کرے. ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو آپ نے سلام لکھا ہے، ہم نے آپ کا پیغام سب تک پہنچا دیا. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرام سنتے رہیں گے اور پروگراموں کے حوالے سے اپنی آرا سے ہمیں نوازتے رہیں گے. جی باجی اگلا خط.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے خالد خان صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ کافی دنوں سے آپ کو خط لکھنے کی سوچ رہا تھا لیکن مصروفیات کی بنا پر نہ لکھ سکا. آج بیٹھ کر ہمت کی اور یہ چند سطر روانہ کر رہا ہوں، امید ہے کہ عزت افزائی فرمائیں گے. ویسے آپ کی طرف سے ہمیشہ ہمیں محبتیں ہی ملتی ہیں. ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام اچھے جا رہے ہیں. پروگرام منارۂ نور، مقدس دفاع، افکار و نظریات، آج کا ایران، آس پاس، افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پروگرام بہت ہی معیاری ہیں اور ان کو سن کر اچھی معلومات حاصل ہوتی ہیں. رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام کلام امیر، اسلام ٹائم، تاریخ اسلامی پروگرام بھی بہت اچھے اور معلوماتی پروگرام ہیں. ریڈیو تہران کی خبروں اور سیاسی تبصروں کا تو جواب ہی نہیں ہے. آج کل کرونا وائرس کی وبا نے نظام زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے، لیکن اب بھی بہت سے لوگ کرونا وائرس کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہیں. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس وائرس کے بارے میں آگہی فراہم کی اور کر رہے ہیں. تمام سامعین دوستوں کو میرا سلام.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے خالد خان صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں خط لکھا. اور یہ لکھتے ہیں کہ کافی دنوں سے آپ کو خط لکھنے کی سوچ رہا تھا لیکن مصروفیات کی بنا پر نہ لکھ سکا. تو بہرحال انسان کی زندگی میں مصروفیات آتی ہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ آئندہ اگر وقت ملے تو ضرور ہمیں خط لکھیے گا اور ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے گا اور ہماری اس بزم کو رونق بھی بخشتے رہیے گا. بہرحال آپ نے تمام پروگراموں کے نام لیے ہیں، مینارہ نور، مقدس دفاع، افکار و نظریات، آج کا ایران، آس پاس، افغانستان اور پاکستان، ان تمام پروگراموں کا نام لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے تمام پروگراموں کو باقاعدگی کے ساتھ سن رہے ہیں اور ان سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام اسی طرح سنتے رہیں گے. اور آپ نے پروگرام کلام امیر کی بھی تعریف کی ہے، اسلام ٹائم، تاریخ اسلام. واقعا جس طرح سے آپ نے پروگراموں کے نام لکھے ہیں، اس طرح سے لگتا ہے کہ آپ ہمارے تمام پروگرام جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ سن رہے ہیں. اور بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے سامعین کے لیے جو پروگرام نشر کر رہے ہیں، ہمارے سامعین اس سے استفادہ کر رہے ہیں. انہوں نے آخر میں لکھا کہ کرونا وائرس کی وبا نے نظام زندگی کو بدل کر رکھ دیا. یقیناً ایسا ہی ہے کہ اس وقت کرونا وائرس نے جو صورتحال پیدا کی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور یقیناً اس کی سب سے بڑی تدبیر یہی ہے کہ ہم جو طبی اصول ہیں ان پر عمل کریں اور خود کو اس وبا اور وائرس سے خود کو محفوظ رکھیں، خود کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے خاندان، اپنی فیملی کو بھی، تاکہ سب اس سے محفوظ رہیں. اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو یقیناً یہ وائرس کسی کو بھی لگ سکتا ہے اور کوئی بھی اس مشکل میں گرفتار ہو سکتا ہے. لہٰذا بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود کو اس وائرس سے محفوظ رکھیں. اور پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار سب کو اس وبا اور وائرس سے محفوظ رکھیں. اور جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ ہم اس وائرس کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے رہتے ہیں، تو یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کرتے رہیں. ہمارے پروگرام آپ آئندہ بھی سنتے رہیے گا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھیں گے، اور ہم نے آپ کا پیغام جو ہے وہ اپنے تمام ساتھیوں تک پہنچا دیا ہے. آپ کا سلام بھی، انشاءاللہ آپ آئندہ بھی ہمیں ضرور خط لکھیں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ابھی پر ختم ہوتا ہے، تو ہم اپنے سامعین کو چلتے چلتے یہ بتا دیں کہ آپ ہمارے پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں urdu.sehat.tv.ir پر. آپ چاہیں تو ہم ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں اور ریڈیو کے پروگرام بھی سن سکتے ہیں، سب کچھ ہماری سائٹ پر موجود ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام آئینہ صحافت. سامعین آئینہ صحافت میں سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ اطلاعات، کرونا پر قابو کرنا، پابندیوں کو ختم کرانا اور عوام کی معیشت نئے سال میں حکومت کی ترجیح. امریکہ صدی کے بدترین معاشی بحران میں ہے، بائیڈن. نیو یارک ٹائمز، وائرس کی مختلف قسمیں وبائی مرض کے دور کو اور بھی طویل کر سکتی ہیں، سائنسدانوں کا خیال. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ جوان، اسٹیپ بائی اسٹیپ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ایران، جمعے کے روز امریکی وزارت خارجہ کی نائب ترجمان جیلینا پورٹر نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ اور ایران ایٹمی معاہدے میں قدم بقدم واپسی پر بات کریں گے. پورٹر نے مزید دعویٰ کیا تھا کہ 6 اپریل کو ویانا میں اس بارے میں بات چیت ہوگی. اس دعوے پر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایسا کوئی منصوبہ موجود ہی نہیں جو اس پر بات چیت کا سوال ہو. انہوں نے کہا کہ متعدد بار اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ منصوبے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی حتمی پالیسی امریکہ کی جانب سے تمام پابندیوں کا خاتمہ ہے. ایران پر عائد ہر طرح کی پابندی کو ہٹانا ہوگا، تب جا کر ایران پہلے والی پوزیشن پر واپس جائے گا. القدس العربی، ممکنہ فوجی بغاوت، اردن میں گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ، شہزادہ حمزہ اور ان کے قریبی ترین افراد گرفتار. اردن کے اعلی عہدیداروں نے ہفتے کے روز اس ملک کی بہت ہی دھندلی سیاسی تصویر پیش کرتے ہوئے اعلان کیا کہ انتہائی اہم شخصیات سمیت اپوزیشن کے ارکان اور شہزادہ حمزہ بن حسین کے دفتر کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبروں کے مطابق فوج کے خصوصی دستے اور انٹیلیجنس کے ارکان نے یہ کارروائی انجام دی ہے۔ گرفتار شدہ افراد میں بادشاہی عدالت کے سربراہ اور سعودی عرب میں اردن کے بادشاہی نمائندے ڈاکٹر باسم عبداللہ اور اس کے علاوہ شریف حسن بن زائد بھی شامل ہیں، جن کا تعلق شاہی خاندان سے ہے۔ شہزادہ حمزہ بن حسین کو فوجی بغاوت کی پلاننگ کے الزام کے تحت نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ہندو، مغربی بنگال انتخابات، بی جے پی بلوا پیدا کر رہی ہے، ممتا بنرجی کا الزام۔ روزنامہ سیاست، اقلیتی طبقے تک رسائی کی کوشش کے طور پر آر ایس ایس سربراہ کی کتاب کا اردو ترجمہ۔ روزنامہ جسارت، بلاول اور مریم ابھی تک سیاسی تربیت کے مراحل میں ہیں، حافظ حسین۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب، راکیش ٹکیٹ کے قافلے پر حملہ، بی جے پی پر الزام۔ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کے قائد اور بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیٹ کے قافلے پر جمعے کو الور میں چند شر پسندوں نے حملہ کر دیا۔ اس کی اطلاع خود ٹکیٹ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے دی اور ویڈیو بھی شیئر کیا، جس میں ان کی کار کا شیشہ ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حملے کو جمہوریت کا قتل قرار دیتے ہوئے ٹکیٹ نے جہاں اس کے لیے بی جے پی کے گنڈوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تو وہیں حملے کا اثر غازی پور سرحد پر نظر آیا، جہاں کسانوں نے اپنے لیڈر پر حملے کے خلاف سڑک جام کر دی۔ راکیش ٹکیٹ اپنے قافلے کے ساتھ بانسور جا رہے تھے، جہاں انہیں مہا پنچایت سے خطاب کرنا تھا۔ ان کا قافلہ جہاں جب تاتار پور پہنچا تو چند شر پسند نے پتھراؤ شروع کر دیا، جس میں راکیش ٹکیٹ کی کار کے شیشے ٹوٹ گئے۔ اس دوران ٹکیٹ پر ہنسی بھی پھینکی گئی۔ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے راکیش ٹکیٹ کو اپنے گھیرے میں لے کر شر پسندوں کی بھیڑ سے باہر نکالا اور پھر اپنی حفاظت میں انہیں بانسور پہنچایا۔ روزنامہ جنگ، بلاول بھٹو نے نون لیگ کو جواب دینے سے گریز کرنے کی وجہ بتا دی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پارلیمان سمیت دیگر امور پر پارٹی کی مجلس عاملہ میں بھی غور ہوگا۔ خیرپور میں میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا کل ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ پی پی چیئرمین نے مزید کہا کہ غلط بیان بازی اپوزیشن کے فائدے میں نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اب تک جواب دینے سے گریز کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ حوصلے اور برداشت کے ساتھ سیاست کرے۔ گیلانی کی کامیابی نون لیگ کے بھی کچھ دوستوں کو ہضم نہیں ہوئی۔ ہر موقع پر آریہ پار کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ سربراہ پی ڈی ایم فضل الرحمان ذمہ داری ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صرف پیپلز پارٹی کٹپتلی سرکار کی مخالفت کر رہی ہے، جبکہ باقی اپوزیشن تو حزب اختلاف سے اپوزیشن کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بھی نون لیگ کی کامیابیوں پر خوش ہوتے آئے ہیں، ہمیں اپنے باہمی مقصد کو چھوٹی موٹی جلن اور حسد کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ اور سامعین، اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ فارس نیوز، سابق ولی عہد نے اردن حکومت میں بدعنوانی کا پردہ فاش کیا، نظر بند ہوں حمزہ بن حسین۔ اسنا نیوز، اردن، عراق اور مصر کی سہ فریقی نشست جمعرات کو ہوگی۔ تسنیم نیوز، تکریت کے شمال مشرق میں حشد شابی اور داعش کی جھڑپ، امریکہ عراق میں کس عرضی سالمیت کی بات کر رہا ہے؟ امریکہ غیر قانونی پروازوں، فوجیوں اور ہتھیاروں کے نقل و حمل میں مصروف۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام فارسی سیکھیں، سماعت فرمائیے.
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے. گزشتہ پروگرام میں آپ کے تہران پہنچنے اور تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر امیگریشن اور کسٹم کے مراحل طے کرنے کا احوال ہم بیان کر چکے ہیں. کسٹم سے کلیئرنس لینے کے بعد آپ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آتے ہیں، جہاں سے آپ کو بذریعہ ٹیکسی ہوٹل لالا انٹرنیشنل جانا ہے. تو آئیے آپ کو اس کاؤنٹر پر لیے چلتے ہیں جہاں سے آپ کو ٹیکسی فراہم کی جائے گی. سامعین، ٹیکسی اسٹینڈ پر یا کاؤنٹر پر پہنچنے کے بعد آپ کی جو گفتگو متوقع ہے وہ یہ ہوگی:
من یک تاکسی می خواهم.
من یک تاکسی می خواهم.
مجھے ایک ٹیکسی چاہیے.
کجا تشریف می برید؟
کجا تشریف می برید؟
آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں.
خیابان فاطمی، ہوتل لالے.
خیابان فاطمی، ہوتل لالے.
جی ہاں، آپ جواب میں کہتے ہیں فاطمی روڈ، ہوٹل لالے. البتہ یہاں خیابان فاطمی، ہوٹل لالے آپ کو ظاہر ہے فارسی میں ہی کہنا ہے.
چقدر بار دارید؟
چقدر بار دارید؟
آپ کے پاس سامان کتنا ہے؟
یک چمدان.
یک چمدان.
جواب میں آپ کہتے ہیں کہ ایک سوٹ کیس. سامن، اس گفتگو کے دوران جو دیگر موضوعات مورد بحث آ سکتے ہیں ان میں ایک ٹیکسی کے کرائے کا تعین ہے. ممکن ہے کہ آپ کرائے کو کم کرانا چاہیں، چنانچہ آپ پوچھ سکتے ہیں
کرایہ یہ تاکسی تا ہوٹل لالے چقدر است؟
کرایہ یہ تاکسی تا ہوٹل لالے چقدر است؟
ہوٹل لالے تک ٹیکسی کا کرایہ کتنا ہے؟
کرایه تاکسی بسیار زیاد است.
کرایه تاکسی بسیار زیاد است.
یعنی آپ کرایے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسی کا کرایہ بہت زیادہ ہے.
فاصله هتل لاله از فرودگاه چقدر است؟
فاصله هتل لاله از فرودگاه چقدر است؟
ایئرپورٹ سے ہوٹل لالے کا فاصلہ کتنا ہے؟
آیا در تهران مسافرخانه وجود دارد؟
آیا در تهران مسافرخانه وجود دارد؟
کیا تهران میں مسافرخانے موجود ہیں؟
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
جی، آپ نے سوال کیا آخری وہ یہ تھا کہ بس اسٹاپ کہاں ہے؟ سامعین، آج کے پروگرام میں جو الفاظ بیان ہوئے ان میں سے کچھ ایک کو ایک دفعہ پھر ہم دہرا رہے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے.
تاکسی،
تاکسی.
ٹیکسی.
بار،
بار.
سامان،
چمدان،
چمدان.
سوٹ کیس،
بسیار،
بسیار.
بہت زیادہ.
ایستگاہ،
ایستگاہ.
بس اسٹاپ یا اسٹیشن،
اتوبوس.
اتوبوس
جی، اتوبوس بس کے لیے یہاں بولا جاتا ہے.
فرودگاہ.
فرودگاہ
ایئرپورٹ. سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے بغور سنا ہوگا اور نوٹ کر لیا ہوگا. اجازت لینے سے قبل ایک بات کی یادآوری کرا دیں کہ آئیے فارسی سیکھیے کے ابتدائی مرحلے کے اختتام پر جو تین آسان سوالات آپ سے پوچھے گئے تھے ان کو ایک بار پھر ہم دہرائے دیتے ہیں. آپ نوٹ کیجئے اور پہلی فرصت میں ہمیں ارسال کیجئے. سوالات یہ ہیں: فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سوال: اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اور تیسرا اور آخری سوال: فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے. فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے. ان سوالات کے جوابات علیحدہ لفافے میں لکھ کر ہمیں بھیجیے. جوابات موصول ہونے پر آپ کو ابتدائی مرحلے کے تین اسباق کے نوٹس بذریعہ ڈاک ارسال کیے جائیں گے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام منانا نور، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو تیسری مجلس تک اجازت دیجیے. سماعت فرمائی پروگرام منانا نور.
منارۂ نور. عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امام خمینی کی نگاہ میں قیادت و رہبری کی خصوصیات کے تناظر میں گفتگو کریں گے. اس موضوع پر ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. عزیز سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگرام میں عرض کر چکے ہیں کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں رہبر اور قائد کو دینی اور سماجی مسائل سے مکمل آگہی اور عدل و انصاف پر مکمل کاربند ہونا چاہیے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں الہی معاشرے کے قیام کے لیے ایک توحیدی نظریے، ایک فرض شناس اور آگاہ قیادت اور عوام کی حمایت اشد ضروری ہے. ہم گزشتہ پروگرام میں یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ اسلامی حکومت میں چونکہ بیت المال اور حقوق اور سزا و جزا کی ذمہ داری رہبر، قائد یا حکمران پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو شریعت کے ان اصولوں اور ان قوانین سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے. عزیز سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مرجعیت اور ولی فقی کے منصب کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میرا ابتدا ہی سے اس بات پر اعتقاد تھا کہ ولی فقی کے لیے مرجعیت کی شرط ضروری نہیں ہے. وہ مجتہد کافی ہے جو عادل ہو اور جس کا ملک کی مجلس خبرگان یعنی ماہرین کی کونسل تائید کرے. خبرگان کونسل کو چونکہ عوام منتخب کرتے ہیں،
اس لیے عوام کا منتخب اور انتخاب شدہ قائد ولی فقی کے منصب پر آ سکتا ہے۔ عوام نے خبرگان کونسل کے نمائندوں کو اس لیے ووٹ دیا ہے کہ وہ ان کی حکومت کے لیے رہبر معین کرے، اور جب خبرگان کسی شخص کو رہبری کے لیے معین و منتخب کریں گے تو اس کی رہبری اور زعامت عوام کے لیے مورد قبول ہوگی، اور اس صورت میں وہ عوام کا منتخب ولی فقی بن جائے گا اور اس کا حکم نافذ العمل ہوگا۔ سامی صدر اسلام میں دو ادوار میں دو مرتبہ اسلام کی اصلی حکومت محقق اور قائم ہوئی ہے، ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور دوسری مرتبہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور میں جب وہ کوفے میں حاکم تھے، اور ان دو ادوار میں معنوی قدریں حاکم تھیں، یعنی عدل و انصاف پر مبنی حکومت برقرار تھی اور حاکم ایک ذرہ برابر بھی قانون کے خلاف عمل نہیں کرتا تھا، اور ان دونوں ادوار میں قانون کی حکومت رہی ہے، اور شاید اس کے علاوہ ہم کبھی بھی اس طرح کی قانون کی حکومت تلاش نہ کر سکیں، ایسی حکومت جس کا ولی امر یا حکمران یا خلیفہ امام قانون کے مقابلے میں معاشرے کی نچلی سطح کے فرد کے مساوی اور برابر ہو۔ صدر اسلام کی حکومت میں ایسا رہا ہے، حتیٰ تاریخ میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام حاکم تھے اور ان کی حکومت حجاز سے لے کر مصر اور ایران تک پھیلی ہوئی تھی، اور گورنر اور قضات سبھی ان کی طرف سے منصوب اور معین ہوتے تھے، ایک دفعہ ایک یمنی نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف مقدمہ دائر کیا، وہ یمنی بھی آپ کی حکومت کا ایک فرد تھا۔ قاضی نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب کیا، قاضی بھی وہ تھا کہ جس کو خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے منسوب کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام جب قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی حضرت علی علیہ السلام کے احترام میں کھڑا ہونا چاہتا تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قضاوت میں تم ایک فریق کا احترام مت کرو، میں اور میرا فریق دونوں مقدمے میں برابر اور مساوی ہیں۔ اس کے بعد جب قاضی نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف حکم صادر کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا حکم قبول کیا۔ یہ ایسی حکومت ہے کہ جس کے قانون کے مقابلے میں سبھی مساوی اور برابر ہیں، کیونکہ اسلام کا قانون الہی قانون ہے اور خداوند عالم کے سامنے سبھی مساوی اور برابر ہیں، چاہے حاکم ہو یا محکوم، چاہے پیغمبر ہو یا امام، اور چاہے عام عوام۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ عوام اور رہبر کے درمیان رابطے کے بارے میں فرماتے ہیں، اسلامی حاکم اور رہنما دوسرے حکام جیسے سلاطین اور جمہوری صدور کے مانند نہیں ہیں۔ اسلام کا حاکم وہ حاکم ہے جو مدینے کی ایک چھوٹی سی مسجد میں تشریف لاتے اور عوام کی گفتگو سنتے، اور وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں مملکت کے امور تھے وہ بھی عوام کے تمام طبقات کی طرح مسجد میں جمع ہوتے تھے، اور ان کا اجتماع ایسا ہوتا تھا جس میں اگر کوئی غیر آ جاتا تو وہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ ان میں صاحب منصب اور صدر مملکت کون ہے اور معمولی لوگ کون ہیں۔ لباس عام لوگوں جیسا، طرز زندگی عوام جیسی، عدل و انصاف کو برقرار کرنے کے لیے یہ طرز عمل تھا کہ اگر ایک معمولی شخص حکومت کے پہلے درجے کے شخص کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرے تو وہ قاضی کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور قاضی اگر حکومت کے پہلے درجے کے شخص کو حاضر کرتا تھا تو وہ بھی حاضر ہو جاتا۔ سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ ولایت فقی اور ڈکٹیٹرشپ کے درمیان فرق کو نمایاں کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسلام میں قانون حکومت کرتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الہی قانون کے تابع تھے، رسول خدا قانون کے مطابق عمل کرتے، خداوند عالم کا ارشاد ہے جو میں چاہتا ہوں اگر اس کے خلاف تم عمل کرو گے تو میں تمہارا مواخذہ کروں گا اور تمہاری شہرگ کاٹ دوں گا۔ سامعین، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، ایک ڈکٹیٹر شخص ہوتے یا ایک ایسے شخص ہوتے کہ جس سے لوگ ڈرتے کہ اگر وہ کبھی موقع پا کر مکمل قدرت حاصل کر لیں گے تو ڈکٹیٹری کریں گے، تو نہ کل پیغمبر ڈکٹیٹر تھے اور نہ آج ولی فقی ڈکٹیٹر ہو سکتا ہے۔ ولی فقی میں استبداد نہیں پایا جاتا، وہ سب کے لیے برابر اور مہربان ہوتا ہے۔ امام خمینی کے بقول، فقی جو ان اوصاف کا حامل ہوتا ہے وہ عادل ہوتا ہے، ایسی عدالت جو سماجی عدالت کی مظہر، ایسی عدالت اور ایسا عدل و انصاف جس میں جھوٹ کا ایک کلمہ اس کو عدالت سے ساقط کر دے، نامحرم پر اس کو عدالت کے مرتبے سے یعنی عدل و انصاف کے منصب سے گرا دے۔ ایک ایسا انسان نہ غلط عمل کر سکتا ہے اور نہ کبھی غلط کرتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اگر ایک لائق انسان جس میں یہ دو خصلتیں یعنی علم اور عدل و انصاف پائی جاتی ہیں، حکومت تشکیل دینے کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور حکومت تشکیل دے دے، تو معاشرے کے امور کو چلانے کے لیے اس کو بھی وہی ولایت اور حق حاصل ہے جو ولایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی، اور تمام لوگوں پر واجب ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کریں۔ اور اس سلسلے میں یہ وہم غلط ہے کہ معاشرتی اور سماجی امور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات حضرت علی علیہ السلام کے اختیارات سے زیادہ تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کے اختیارات ولی فقی کے اختیارات سے زیادہ ہیں۔ البتہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل تمام عالم پر محیط ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات سب سے زیادہ ہیں، لیکن معنوی فضائل اور کمالات کا زیادہ ہونا حکومتی اختیارات میں اضافے کا سبب نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ فوج، سپاہ اور رضاکار دستوں کو تیار کرنے یا گورنروں کو مقرر کرنے یا مالیات وصول کرنے اور اس کو مسلمانوں کے مسائلے میں مصرف کرنے میں جو اختیارات رسول اکرم یا دوسرے آئمہ علیہ السلام کو حاصل تھے، خداوند عالم نے انہی اختیارات کو موجودہ حکومت کے لیے بھی قرار دیا ہے۔ البتہ کوئی شخص معین نہیں ہے، بلکہ عنوان ایک عالم عادل فرد ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ولایت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے آئمہ کے پاس تھی، وہ غیبت کے دور میں فقیہ عادل کے پاس ہے، اور اس سلسلے میں کسی کو اس وہم اور شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ فقہا کا مقام بھی وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آئمہ معصومین کا ہے، کیونکہ یہاں پر بحث مقام و منزلت سے نہیں ہے، بلکہ بحث ذمہ داری اور فرائض اور وظائف سے متعلق ہے۔ ولایت یعنی حکومت، ملک کے نظم و نسق کو چلانا، شریعت کے قوانین کا اجرا کرنا، جو ایک سنگین اور اہم ذمہ داری ہے، نہ یہ کہ اس سے کسی کے لیے غیر معمولی شان و منزلت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو معمولی حد سے بڑھا کر کسی اونچے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں حکومت یعنی ملک میں نظم و نسق کو برقرار کرنا، اور بہت سے افراد اس کو امتیاز تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ کوئی امتیاز نہیں بلکہ ایک سخت، سنگین اور دشوار ذمہ داری ہے۔ امام خمینی کے بقول، ایک اہم امر جس کی ولایت عہدیدار ہے، حدود الہی کا جاری کرنا ہے، یعنی اسلام کے جزائی قوانین کا اجرا۔ کیا حدود کے اجرا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام اور فقی کے درمیان کوئی امتیاز ہے، یا چونکہ فقی کا رتبہ بہت ہی کم ہے لہذا اس کو کم تر سزا تجویز کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر زانی کی حد 100 کوڑے ہیں، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حد جاری کریں تو 150 کوڑے ماریں گے، اور حضرت علی علیہ السلام جاری کریں گے تو 100 کوڑے ماریں گے، اور اگر ولی فقی جائے تو 50 کوڑے مارے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا یہ کہ حاکم اجرائی امور کا ذمہ دار اور عہدیدار ہے، اسے خداوند عالم کے حکم کے مطابق حد جاری کرنا چاہیے، چاہے حاکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں،
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہوں یا حضرت علی علیہ السلام کے بصرہ یا کوفے میں نمائندے یا قاضی ہوں یا موجودہ دور میں ولی فقی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے اہم فرائض میں سے مالیات، خمس و زکوٰۃ، جزیہ اور زمینوں کا ٹیکس وغیرہ وصول کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کتنی وصول کریں گے؟ کیا ایک جگہ سے ایک دسواں حصہ اور دوسری جگہ سے ایک بیسواں حصہ وصول کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام امام و خلیفہ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ موجودہ دور میں فقی اور نافذ الکلمہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام کیا کریں گے؟ کیا ان امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور عادل فقی کی ولایت کے درمیان کوئی فرق ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ جو بھی اسلامی حکومت کا حاکم ہے اس نے الہی قوانین کو نافذ کرنا ہے، اس کے اختیارات ان الہی قوانین کے دائرے میں ہیں اور ولی فقی بھی ان قوانین کے دائرے میں فیصلے کرتا ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے جو قوانین، اصول اور سزا و جزا کے قوانین مشخص اور واضح کر دیے ہیں ان کا اجرا حاکم کے ذمے ہے، وہ حاکم ولی فقی بھی ہو سکتا ہے۔ اور سامعین، اسی گفتگو کو ہم آئندہ پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے، اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔ Thank you.